और उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सत्रह में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफिस होंगे। नाज़रीन, यश्र रहमत का और रमज़ान की आज 3 तारीख पे हमारा ये दूसरा प्रोग्राम है खुदा की तरफ के उन्वान से। कल हमने इसके ऊपर गुफ्तगू की थी कि खुदा की तरफ जो एक इंसान की एक को पलट के हतमी तौर पर जाना ही जाना है, चाहे वो दुनिया की रंगीनियों में कितना ही गम गुम क्यों ना हो जाए, मगर एक दिन एक लहजा जरूर आता है जब उसको इन तमाम चीजों से जुदा होना पड़ता है और अपने अमाल के साथ खुदा की जानिब परवाज करनी पड़ती है। तो इंसान को किस तरह से जिंदगी करनी चाहिए, कुरान ने क्या दस्तूर हमारे लिए जो है वो जिक्र किया है, उसके ऊपर इन्फाक के ऊपर, तौबा के ऊपर, इस रहमत के महीनों के ऊपर, इसके अंदर गुजरती हुई सातों के ऊपर गुफ्तगू बहुत खूबसूरत हुई थी, उसी को कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद है मेहमाना ने गिरामी में हमारे साथ सैयद उज्जत इस्लाम बिल मुस्लिमीन सैयद मोहम्मद रजा जान काजमी साहब कराची पाकिस्तान से हमारे साथ हैं। उज्जतुल इस्लाम सैयद अली रजा जान काजमी साहब कौमल मुकद्दसा ईरान से हमारे साथ हैं और थोड़ी देर में उज्जतुल इस्लाम सैयद आरिफ हुसैन शाह काजमी साहब मशहद अल मुकद्दस से हमारे साथ इंशाल्लाह मौजूद होंगे। अपने दोनों मेहमानों ने गिरामी को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे। तो थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगु हो जाए और तौबा पे हमने कल प्रोग्राम को रोका था क्योंकि टाइम दामन वक्त में मजीद गुंजाइश ना थी। तौबा के ऊपर बेहतरीन सहरासल गुफ्तगु हो रही थी। मोहम्मद रज़ा जान काज़मी साहब, तौबा का महीना है जहाँ रहमत का महीना है वहाँ तौबा का भी महीना है। हर लहजे जो है वो जहन्नम से भी लोगों को रिहाई दी जाती है। जो लोग जिंदगी कर रहे हैं उनके पास मोहलत है, अभी जिंदा है, उनके भी गुनाहों को बख्शा जाता है, उनको भी परवाने दिए जाते हैं। तो तौबा करने वाले को क्या कुछ मिलता है इस माह में, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तमाम नाज़रीन को सलाम पेश करते हुए कल तौबा के मुतालिक गुफ्तगु शुरू की थी कि इंसान, तौबा करने वाला इंसान दुनिया का खुश नसीब तरीन इंसान है, खुश किस्मत तरीन इंसान है। अल्लाह के रसूल ने हदीस में फरमाया कि वो इंसान हकीकत में खुश नसीब है, खुशबख्त है, लकी है, खुश किस्मत है जिसने अगर गलती से गुनाह कर तो लिया मगर उसके हर गुनाह के नीचे उसके आमाल नामे में अस्तग़फिरुल्लाह लिखा हुआ है, यानी उसने तौबा की। ये तौबा बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपका जो सवाल है कि तौबा करने वाले को मिलता क्या है, तौबा करके इंसान को फ़ायदा क्या मिलता है। देखिए, तौबा करके इंसान को एक और मौका मिल रहा है, तौबा करके इंसान को एक और चांस मिल रहा है। आप समझिए कि आप एक बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी कंपनी है, उधर आपका ओहदा भी अच्छा है, आपकी सैलरी तनख्वाह भी बहुत अच्छी है और आप ही की गलती की वजह से उस कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अब होना तो यही चाहिए ना, बॉस आपको कंपनी से निकाल दे, मगर वो बॉस आपको फिर एक और मौका दे रहा है। अगर दुनिया में ऐसा आपको मौका मिल जाए कि आप बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं और आप ही की गलती की वजह से उस कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो, मगर फिर भी बॉस अगर आपको एक मौका दे दे, एक चांस दे दे, तो इससे बड़ी खुशी आपके लिए नहीं होगी कि मुझे एक बार फिर मौका मिल गया, मुझे वही नौकरी अभी तक है, मेरा पैसा सैलरी तनख्वाह वही है, मुझे एक और चांस मिल गया। तौबा एक और चांस है, एक और मौका है। इंसान, ये दुनिया तसव्वुर करो, एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, और जब तुम गुनाह करते हो ना, जब कोई भी इंसान गुनाह करता है, कोई भी इंसान खता करता है, हदीसें बताती हैं, रिवायात बताती हैं, गुनाह आपने यहाँ पर किया, गुनाह मैंने यहाँ पर किया, गुनाह किसी ने कराची में किया, गुनाह किसी ने टोरंटो में किया, मगर उसका पूरी कायनात में असर होता है, पूरी दुनिया में उसका असर होता है। यानी मेरी गलती की वजह से इस दुनिया की कंपनी में नुकसान हो रहा है, मगर अल्लाह का करम, अल्लाह फिर मौका दे रहा है, आजा मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, आजा मैं तुम्हें एक और चांस दे रहा हूँ। एक बहुत बड़ा मौका है, एक दिन आएगा, हम सबकी जिंदगी में आएगा, जब मौत सामने होगी। और कुरान की आयत बता रही है, आदि से रसूल और अहम आचार बता रही है कि उस वक्त जब मौत सामने होगी, हर इंसान कहेगा खुदाया मुझे थोड़ा और मौका दे दे, एक और चांस दे दे, अब मैं तौबा कर लूं, अब मैं माफी मांग लूं। आवाज आएगी कल्ला, अब मौका और नहीं मिलेगा,
नहीं मिलेगा।
हमने मौका दिया था, तुमने क्रिकेट देख के जाया कर दिया, हमने मौका दिया था, गपशप लगा के तुमने जाया कर दिया। रमजान का महीना, कल आपने सुना वो इंसान बदबख्त तो बदनसीब है जिसे रमजान का महीना मिल रहा है, नहर के किनारे बैठा हुआ है, मगर उस पर गुस्ल भी वाजिब है, मगर वो गुस्ल नहीं कर रहा। ये बदबख्त इंसान है कि वो रमजान में आ गया। कितने लोग बेचारे मर गए रमजान से पहले, कितने लोग रमजान की पहली दूसरी तारीख को बेचारे चले गए, आखिर रमजान तक बाकी नहीं रहे। मगर अगर आज तक मैं और आप और हम जो देखने वाले सुनने वाले बाकी हैं, اللہ موقع دے رہا ہے, آ جا, تو جب توبہ کرو گے گویا تمہارے پچھلے سارے گناہ ایسے معاف ہو جائیں گے کہ گویا تم نے وہ گناہ کیا ہی نہیں ہے. اچھا دوسرا کیا فائدہ ملے گا توبہ کرنے والے کو؟ جو شخص توبہ کرتا ہے اس شخص کو اللہ کی خوشیاں ملتی ہیں. وہ توبہ کر کے اپنے خالق کو خوش کر رہا ہے, وہ توبہ کر کے اپنے مالک کو خوش کر رہا ہے. کس مالک کو؟ جس نے اسے دو آنکھیں دی, دو کان دیے, زبان دی, دو ہاتھ دیے. تو ایک میں مثال دوں, اگر کوئی آدمی اس کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی اور کسی نے آ کر کہا میں تمہیں ایک آنکھ دیتا ہوں, اس کی دونوں کڈنیاں ختم ہونے والی ہیں, اب اس کی موت قریب ہے, کسی نے آگے کہا میں تمہیں ایک کڈنی دیتا ہوں, اب اس نے ایک کڈنی دے دی, اس نے ایک آنکھ دے دی, تو ہر انسان چاہے گا نا کہ اس شخص کو خوش کرے جس نے مجھے ایک آنکھ دی, اب میں دنیا کو دیکھ سکتا ہوں, اس شخص کو خوش کرے جس نے مجھے ایک کڈنی دی اور میری جان بچا دی, اگر نہ دیتا ہوں مر جاتا. اب ہم دنیا میں تو اس کو خوش کرتے ضرور ہیں جس نے مجھے ایک آنکھ دی, جس نے مجھے ایک کڈنی دے دی, جس نے مجھے تھوڑا مزہ دے دیا, جس نے تھوڑا مجھے سکون دے دیا, جس نے تھوڑا مجھے پیسہ دے دیا, اس شخص کو تو خوش کرنا ضرور چاہتے ہیں. اور کتنی افسوس کی بات ہے انسان اگر بھول جائے اور اس کو خوش کرنا نہ چاہے جس نے دو آنکھیں دی, دو کڈنی دی, دو ہاتھ, دو پاؤں دیے, اتنی ساری نعمتیں دی. جب ہم توبہ کرتے ہیں حقیقت میں اللہ کو خوش کر رہے ہوتے ہیں. بس ایک حدیث سناؤں گا اور پھر انشاءاللہ موضوع کو آپ آگے لے چلیے. دیکھیے جب ہم توبہ کرتے ہیں اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. اللہ کے رسول بڑی پیاری حدیث میں فرماتے ہیں, کہتے ہیں ایک باپ سمجھیے, تصور کیجئے ایک باپ ہے جس کو کبھی بھی بچہ نہیں ہو سکتا, عقیم ہے, یعنی بالکل اسے بچہ ہوگا ہی نہیں, اور 20-30 سال کے بعد اچانک اللہ اسے بڑھاپے میں ایک بیٹا دے دے, کتنا خوش ہوتا ہے وہ باپ جو عقیم ہے, جس کو بچہ ہو نہیں سکتا مگر اللہ نے اسے یہ نعمت دے دی, وہ باپ کتنا خوش ہوتا ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جتنی خوشی اس باپ کو ہوتی ہے نا اس سے زیادہ خوشی اللہ کو تب ہوتی ہے جب ایک گنہگار بندہ آ کر توبہ کرتا ہے.
کیا کہنے, کیا کہنے,
صبر کیجئے. پھر حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک انسان کا کوئی گمشدہ ہے, کوئی گمشدہ بچہ ہے, کوئی گمشدہ پیسہ ہے, کوئی بھی گمشدہ چیز ہے, ہر انسان کے لیے الگ الگ چیزیں ویلیو رکھتی ہیں. ایک انسان کی ایک چیز گم ہو گئی ہے, ایک مہینہ یا ایک سال یا کئی سالوں سے اپنے گمشدہ کو تلاش کر رہا ہے, جب اپنے گمشدہ کو تلاش کر لیتا ہے اسے کتنی خوشی ہوتی ہے, اتنی خوشی اللہ کو تب ہوتی ہے جب ایک گنہگار بندہ آ کر معافی مانگتا ہے. پھر حدیث کا آخری جملہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب ایک پیاسے کو پانی ملتا ہے, کوئی بڑا پیاسا ہو, سخت گرمی ہو, ابھی تو روزے کے مہینے ہیں, اسپیشلی پاکستان جیسے, انڈیا جیسے گرم ممالک میں آج کل زیادہ احساس ہوگا گرمی کا, انگلینڈ وغیرہ میں تو کم ہوگا, تو بہت پیاسا ہے, گھنٹے گھنٹے پیاس کے گزار چکا ہے, اب پانی کی تلاش میں ہے, جب ایک پیاسے کو پانی ملتا ہے اسے کتنی خوشی ہوتی ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اتنی خوشی اللہ کو تب ہوتی ہے جب ایک گنہگار توبہ کرتا ہے. دیکھیے توبہ کرنے کے میں نے صرف دو فائدے آپ کو بتائے. نمبر ون کیا فائدہ, کہ ایک آپ کو موقع مل رہا ہے, ایک چانس مل رہا ہے, آپ ایک کمپنی میں رہ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں اور آپ سے خطا ہو رہی ہے, آپ کی خطا کی وجہ سے کمپنی کو نقصان ہو رہا ہے, مگر کمپنی کا مالک جو خالق کائنات ہے وہ آپ کو ایک بار پھر موقع دے رہا ہے, آ جا توبہ کر لے. اور دوسرا فائدہ کیا, آپ توبہ کریں گے فائدہ آپ ہی کو ہوگا, کیونکہ آپ کے توبہ کرنے کی وجہ سے آپ کو اور ایک موقع مل رہا ہے, جہنم کی آگ سے بچ رہے ہیں, مگر آپ کے توبہ کرنے سے خالق کائنات کو خوشی ملے گی, یعنی آپ توبہ کر کے اپنے خالق کو خوش کر رہے ہیں. انشاءاللہ پھر آگے اس پر اور گفتگو کریں گے. دوسرے
سبحان اللہ
علماء کی طرف آپ جا سکتے ہیں.
سبحان اللہ, بہت عمدہ, بہت ہی عمدہ جو ہے تویدی نازل گفتگو ہوئی. اور کل یقیناً ہم نے اس پروگرام کو توبہ کے اوپر روکا تھا کہ توبہ کتنی اہم ہے. توبہ انسان کی اگر نہ ہو تو انسان کی بعض دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی, اور بغیر توبہ کے مر جائے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے, چاہے مومن اور مسلمان ہی کیوں نہ ہو, مگر بعض گناہ جو ہے وہ بڑے سخت ہوتے ہیں. تو بہت ہی عمدہ گفتگو جو ہے وہ مزید آگے جو ہے وہ اس وقت حجر اسلام محمد رضا جان کاظمی صاحب نے بڑھائی, اب ہم آگے بڑھیں گے آغا سید علی رضا جان کاظمی صاحب آپ کی طرف. قبلہ زیارت جامع کبیرہ میں ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں صاف صاف ہے کہ ایک دن یہ مخلوق خدا جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے در کی طرف پلٹے گی, جائے گی ان کی طرف اور ان کا حساب و کتاب بھی وہ کریں گے. حالانکہ قرآن کے اندر ارشاد ہے کہ قرآن میں پروردگار نے کہا کہ حساب و کتاب کی ذمہ داری پروردگار کی ہے, تو اس کو ذرا سا کھولیں کیونکہ اس کے اندر ذرا کنٹروڈکشن ہو جاتی ہے اور ہمارے نوجوان اس میں جو ہے وہ مشکل میں آ جاتے ہیں. ذرا یہ کیا معاملہ ہے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب دیکھیے, بہت اچھا سوال ہے. زیارت جامع کبیرہ جس پر بڑی تاکید کی گئی ہے پڑھنے کے لیے, پڑھنی بھی چاہیے. اور اس زیارت جامع کبیرہ میں ایک جملہ ہے جو وَإِيَّابُ الْخَلْقِ إِلَيْكُمْ وَحِسَابُمْ عَلَيْكُمْ, ہماری ایک یعنی جیسے کہا جائے بہت بڑی معتبر زیارتوں میں سے یہ زیارت ہے. اب اس زیارت میں مولا سے ہم کہتے ہیں کہ تمام مخلوقات آپ ہی کی طرف پلٹیں گی مرنے کے بعد, اور آپ ہی پر ذمہ داری ہے کہ آپ ان کا حساب و کتاب کریں. ایک عالم دین تھے جو مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہی زیارت جامع کبیرہ پڑھ رہے تھے اپنی موبائل پر, تو ساتھ میں ایک سعودی باشندہ بھی ان کو سن رہا تھا. جب انہوں نے یہ جملہ کہا وَإِيَّابُ الْخَلْقِ إِلَيْكُمْ وَحِسَابُهُمْ عَلَيْكُمْ, کہ آپ ہی کی طرف ہمیں پلٹنا ہے اور آپ ہی ہمارا حساب و کتاب کریں گے, تو وہ بھڑک اٹھا. اس نے کہا کہ ارے یہ کیسی بات کر رہے ہو, قرآن کے خلاف بات کر رہے ہو کہ تم کہہ رہے ہو اہل بیت کی طرف پلٹنا ہے, جبکہ خداوند متعال قرآن میں کچھ اور کہہ رہا ہے. کہا کیوں؟ تو اس سعودی باشندے نے کہا کہ قرآن میں خدا کہہ رہا ہے ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم, ہماری طرف تم پلٹو گے اور ہم ہی تمہارا حساب کریں گے. یا پھر دوسری آیت میں ارشاد ہوا وعلینا الحساب, خدا کہہ رہا ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حساب و کتاب کریں. یا پھر سورہ نساء میں ارشاد ہوا وکفا باللہ حسیبا, خدا ہی تمہارے لیے کافی ہے کہ وہ تمہارا حساب و کتاب کرے, اور تم کہہ رہے ہو اہل بیت تمہارا حساب و کتاب کریں گے. تو یہ مومن اور شیعہ عالم دین کہتے ہیں بھائی ٹھہر جاؤ, ایک دو آیت سے تو ریزلٹ نہیں نکالتے, جذباتی نہ ہو, آؤ میں تمہیں چند آیتیں پڑھتا ہوں اور تم سے کچھ سوالات پوچھتا ہوں. کہا بتائیے, آپ پوچھئے میرے سے. کہا دنیا کو خداوند متعال چلاتا ہے, مگر خداوند متعال اسباب کے ذریعے سے چلاتا ہے. کبھی کبھار خداوند متعال کسی فعل کی نسبت اپنی طرف دیتا ہے اور کبھی کبھار اسباب کی طرف نسبت دیتا ہے. کہا وضاحت کیجئے, میں نہیں سمجھا آپ کیا کہہ رہے ہیں. کہا میں چند آیتیں پڑھوں گا, آپ مجھے بتائیے ان آیتوں سے مراد کیا ہے. کہا بتائیے. تو مومن جو شیعہ عالم دین تھے انہوں نے آیتیں پڑھنے شروع کر دیں کہ آپ نے آیتیں پڑھی ہیں تو میں بھی آیتیں پڑھتا ہوں اس کے مقابلے میں, تاکہ بعد میں رزلٹ نکالا جائے. تو انہوں نے کہا کہ پہلی آیت میں آپ سے پوچھوں گا, قرآن میں خدا نے کہا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى, حبیب یہ جو کنکر آپ نے پھینکے ہیں یہ آپ نے نہیں پھینکے, یہ ہم نے پھینکے ہیں. ارے یہ کیا, خداوند متعال کبھی کہہ رہا ہے یہ جو تم نے پھینکے ہیں یہ تم نے نہیں پھینکے, یہ میں نے پھینکے, آخر کس نے پھینکے, رسول نے پھینکے ہیں یا اللہ نے پھینکے ہیں؟ تو تم نے یہ آیت پڑھی ہے؟ اس سعودی باشندے نے کہا میں نے پڑھی ہے. کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا مجھے نہیں معلوم اس کا مطلب کیا ہے. کہا چلو دوسرا سوال میں تم سے کرتا ہوں. خداوند متعال سورہ انفال میں فرما رہا ہے فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم, کہ اے مومنوں جن ظالموں کو تم نے قتل کیا ہے تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا ہے. ارے یا اللہ نے قتل کیا ہے یا تم نے قتل کیا ہے, فیصلہ کر دو. قرآن کہہ رہا ہے تم نے جو قتل کیا ہے وہ اللہ نے قتل کیا ہے, کیا تم نے اس آیت کو پڑھا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں میں نے پڑھا ہے. تو شیعہ عالم دین نے پوچھا اس آیت کی مطلب کیا ہے؟ کہا مجھے نہیں معلوم. کہا میرا تیسرا سوال یہ, خداوند متعال قرآن میں سورہ قصص میں ارشاد فرما رہا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی, اے رسول جسے آپ چاہیں اسے ہدایت نہیں دیں گے بلکہ جسے خدا چاہے ہدایت دے گا. اور پھر اسی قرآن میں سورہ شورا میں ارشاد ہو رہا ہے وانک لتہدی الی صراط مستقیم, حبیب آپ ہی وہ ہیں جو راہ مستقیم کی طرف ہدایت کریں گے لوگوں کو. ایک آیت کہہ رہی آپ ہدایت نہیں کرتے میں کروں گا, ایک آیت کہہ رہی آپ ہدایت کریں گے, کیا تم نے اس آیت کی تلاوت کی ہے؟ تو اس باشندے نے کہا کہ ہاں میں نے تلاوت کی ہے. تو کہا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ کہا میں نہیں جانتا. کہا میرا چوتھا سوال یہ ہے, خداوند متعال نے قرآن میں فرمایا ومن نصر الا من عند الله العزيز الحكيم, کہ نصرت اور مدد صرف اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا بھی ہے جو حکمت والا بھی ہے. اور اسی قرآن میں سورہ انفال میں ارشاد ہوا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ, اگر کوئی تمہیں مدد کے لیے پکارے دین کے معاملے میں تم اس کی نصرت کرو. ارے خدا نے اس آیت میں تو کہا نصرت تو میں ہی کرنے والا ہوں, اس آیت میں ہمیں کہا جا رہا ہے تم نصرت کرو, تو آخر کون نصرت کرے گا؟ کیا تم نے ان آیتوں کو پڑھا ہے؟ کہا میں نے یہ ساری آیتیں پڑھی ہیں. کیا سمجھ میں آیا؟ کہا نہیں مجھے آج تک یہ آیتیں سمجھ میں نہیں آئیں. کہا میرا پانچواں سوال یہ ہے آپ سے کہ صبح شام ہم آپ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, اور اسی قرآن میں سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا واستعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز سے مدد مانگو اور صبر سے مدد مانگو. پھر قرآن نے فرمایا وتعاونوا علی البر والتقوی, نیکی اور تقوی کے لیے ایک دوسرے کی مدد کریں. ہم کس سے مدد مانگیں, خدا سے مانگیں یا صبر سے مانگیں یا صلاۃ سے مانگیں یا مومنین سے مدد مانگیں؟ چار لوگوں کے بارے میں مدد کی نسبت دی گئی. گئی ہے, کیا تم نے اس آیت کو پڑھا ہے؟ کہا میں نے ان آیتوں کو بھی پڑھا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا مجھے نہیں معلوم ان آیت کا مطلب کیا ہے. کہا میرا چھٹا سوال یہ ہے کہ خداوند متعال نے قرآن میں کہا ہے وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ, جسے چاہے خدا ہدایت دے گا اور جسے چاہے خدا گمراہ کر دے گا. اور اس کے مقابلے میں خدا نے سورہ سجدہ میں پھر آواز آئی وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, کچھ ایسے ہم نے امام بنائے ہیں جو لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف لے کر آتے ہیں. ارے سمجھ نہیں آ رہا, یا خدا ہدایت دے گا یا یہ امام ہدایت دیں گے؟ کیا تم نے یہ آیت پڑھی ہے اے اعتراض کرنے والے مسلمان؟ کہا میں نے دونوں آیتیں پڑھی ہیں. کیا سمجھ میں آیا؟ کہا مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا. میرا ساتواں سوال یہ ہے, خداوند متعال سے جب حضرت زکریا گفتگو کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں خدایا مجھے یحییٰ بیٹا دے دے, قرآن مجید میں خدا کہہ رہا ہے, حضرت زکریا نے خدا سے کہا فہب لی من لدنک ولیا, اے خدایا مجھے اپنی طرف سے ولی اور بیٹا اور میرا وارث مجھے دے دے. جبکہ اسی سورہ مریم میں ارشاد ہوا جب حضرت جبریل آئے حضرت مریم کے پاس تو حضرت جبریل نے کیا کہا, قال انما انا رسول ربک لاحب لك غلاما زکیا, میں آپ کی خدا کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں تاکہ آپ کو ایک بیٹا عطا کروں. پچھلی آیت کہہ رہی ہے خدا بیٹا عطا کرتا ہے, یہ آیت کہہ رہی ہے جبریل عطا کرتے ہیں. یا اس آیت کو آپ نے پڑھا ہے؟ کہا میں نے پڑھا ہے. تو پھر اس آیت کو کیا سمجھا ہے؟ کہا مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ آیت کیا کہنا چاہ رہی ہیں. تو کہا میرا آٹھواں سوال یہ ہے, قرآن میں خدا کہہ رہا ہے فَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ, اگر میں بیمار ہو جاؤں تو وہ مجھے اللہ شفا دیتا ہے. جبکہ وہی قرآن کہہ رہا ہے شہد کے بارے میں فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ, شہد بھی لوگوں کو شفا دیتی ہے. پھر وہی قرآن میں خداوند متعال کہہ رہا ہے سورہ اسراء میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ الشِّفَاءُ وَرَحْمَةٌ, خداوند متعال نے کہا قرآن بھی شفا ہے, شہد بھی شفا ہے اور اللہ بھی شفا دینے والا ہے. تو آخر کون شفا دیتا ہے؟ تین چیزوں کی طرف شفا کی نسبت ہے. کیا آپ نے اس آیت کو پڑھا ہے میرے مسلمان بھائی؟ کہا میں نے ان آیتوں کو بھی پڑھا ہے. کیا سمجھ میں آیا؟ کہا مجھے نہیں سمجھ میں آیا. کہا قرآن, دوسرا میرا اگلا سوال یہ ہے کہ خداوند متعال نے فرمایا ثم استوى على العرش يدبر الامر, خدا نے عرش پر قبضہ ڈالا اور وہاں سے آسمان اور زمین کی تدبیر کر رہا ہے, وہیں سے مینج کر رہا ہے. مگر سورہ نازعات میں ارشاد ہوا فل مدبرات امرا, خدا کے کچھ نمائندے ہیں جو تدبیر کر رہے ہیں. آخر کون مینج کر رہا ہے؟ خدا مینج کر رہا ہے یا نمائندے مینج کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے ان آیتوں کو پڑھا ہے؟ کہا میں نے ان آیتوں کو پڑھا ہے. کیا سمجھ میں آیا؟ کہا نہیں سمجھ میں آیا. کہا میرا آخری سوال تم سے یہ ہے کہ خدا نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس, خدا وہ ہے جو روحوں کو قبض کرتا ہے. پھر اسی قرآن میں فرمایا ہوا یتوفاکم ملک الموت, ملک الموت روحوں کو قبض کرتا ہے. پھر قرآن نے فرمایا توفتہ رسلنا, ہمارے بھیجے ہوئے رسول قبض روح کو قبض کرتے ہیں. پھر چوتھی جگہ پہ فرمایا توفاہم الملائکہ, ان کی روح ملک الموت نہیں بلکہ بہت سارے ملائکہ اور فرشتے قبض کرتے ہیں. چار لوگوں کی طرف قبض روح کی نسبت ہے, ایک خدا اور ایک ملک الموت اور ایک رسول اور ایک ملائکہ, ان چاروں میں سے کون قبض روح کرتا ہے؟ کیا آپ نے ان آیتوں کو پڑھا ہے؟ کہا ہم نے ان آیتوں کو پڑھا ہے مگر سمجھ میں نہیں آیا. اب شیعہ عالم دین کہتے ہیں بھائی قرآن میں کہیں پریشان نہ ہو جانا, قرآن میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں, قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہے. یاد رکھو قرآن کی یہ ساری آیتیں ہمیں یہ بتلا رہی ہیں, آپ ایک کام کو اللہ کی طرف بھی نسبت دے سکتے ہیں اور اسی کام کو اللہ والے کی طرف بھی نسبت دے سکتے ہیں. قیامت کے دن اہل بیت ہمارا حساب و کتاب کریں گے, اس کا مطلب یہ ہے اللہ والے کا کیا ہوا حساب و کتاب ویسا ہی ہوگا جیسا اللہ چاہتا ہے. اگر کوئی بادشاہ کا وزیر آپ کا حساب و کتاب کر لے تو حقیقت میں وزیر کا حساب و کتاب وہی حساب و کتاب ہے جو بادشاہ کا حساب و کتاب ہے. اگر قیامت کے دن کسی کو جنت یا جہنم کی سند اہل بیت دے دیں, یہ اہل بیت اپنی طرف سے نہیں دے رہے بلکہ خدا کی طرف سے دے رہے ہیں. تبھی تو رسول اللہ نے مولا علی کو سند دے کر فرما دیا یا علی انت قسیم النار والجنہ, یا علی تو ہی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے, کیونکہ علی اپنی مرضی سے نہیں اللہ کی مرضی سے تقسیم کرتے ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت عمدہ, بہت ہی خوبصورت. جو کیونکہ ایک بہت ہی عموماً دشمن کا کام یہ ہوتا ہے جو کچے ذہن ہوتے ہیں یا کم علم لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک شک پیدا کرتے ہیں, ایک بیماری پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت ہی اچھے طریقے سے ادلہ قرآنی کے ذریعے سے, قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے اور دلیل کے ذریعے سے, منطق کے ذریعے سے آپ نے اس مسئلے کو حل کیا. آگے بڑھیں گے. ابھی عارف شاہ صاحب جیسے آ جاتے ہیں تو ان کو بھی پروگرام میں جو ہے وہ شامل کیا جائے گا. اور اس سے قبل کہ ہم آگے بڑھیں, ناظرین ہماری جو ہے ماہ مبارک رمضان کی ڈونیشن کیمپین چل رہی ہے, اس میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. آپ یقیناً یہ سب چیزیں جانتے ہیں کہ میڈیا کی اس وقت کس قدر اہمیت ہے, کتنا ضروری ہے. گھر گھر جو ہے وہ یہ پیغام پہنچ رہا ہے. ایک زمانہ تھا جس میں لوگوں کو معذرت چاہتا ہوں سفر کرنا پڑتا تھا, لوگوں کے جا کر مہمان خانوں میں مہمان ہونا پڑتا تھا اور پھر کہیں وہ جا کر جو ہے وہ کسب علم کرتے تھے, وہاں سے کسب فیض کرتے تھے. اب سوری اب یہ کہ اب ہر جگہ پر ہر مسلک و مشرب کے پاس اہل بیت علیہ السلام کا پیغام بغیر کسی قدرن کے پہنچ رہا ہے. یہ وہ وقت ہے جس کا ہمیں 1000 سال سے 1300 سال سے اس کی پیاس تھی. آج الحمدللہ یہ مقصد پورا ہوا اور اہل بیت علیہ السلام کے پیغام جو ہے وہ گھر گھر پہنچانے میں اہل بیت ٹی وی تقریباً 200 سے اوپر جو ممالک ہیں ان کو براہ راست جو ہے وہ یہ نشریات ان کے گھروں تک ان کی اذان عالیہ تک منتقل کر رہا ہے. 110 ون آف ہماری ڈونیشن کیمپین ہے, 786 لوگ ہمیں درکار ہیں. اس میں تیزی سے آگے بڑھیں تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس اتنے لوگ ہو چکے اور اتنے رہ گئے ہیں, ابھی ہمارا نمبر بہت کم ہے. تو آپ تیزی سے آگے بڑھیں اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے کہ یہ کتنی وقت کی ضرورت ہے اپنا حصہ اس کے اندر ڈالیں. ہم آگے بڑھیں گے اور حضرت اسلام سید محمد جان رضا قاسمی صاحب بہت ہی خوبصورت توبہ کے اوپر جو ہے وہ آپ گفتگو فرما رہے تھے, اور ابھی ہمارے بھائی چونکہ لیٹ ہو رہے ہیں, ایران میں جو ہے اس وقت نماز مغربین کا ٹائم ہے, تو نماز مغربین سے جیسے فارغ ہو جاتے ہیں ہمارے دو ساتھی اور پروگرام میں شامل ہو جائیں گے. جب تک ہم جو ہے وہ اس وقت کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں سید محمد رضا شاہ قاسمی صاحب قبلہ آپ سے آگے بڑھائیں گے بات کو کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا, عموماً انسان یہ سوچتا رہتا ہے کہ توبہ کر لوں گا, ابھی تو زندگی پڑی ہے, ابھی تو وقت ہے, بڑھاپے میں کر لیں گے, کل کر لیں گے, پرسوں کر لیں گے. توبہ نہیں کرتا, اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں, اس کے مضمرات کیا کیا ہو سکتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ابتدا میں جو آپ نے سوال پوچھا تھا یہ تھا کہ توبہ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے. دو فائدوں کی طرف اشارہ ہوا کہ جب انسان توبہ کر رہا ہے, ایکچولی توبہ ایک اندر چانس ہے, ایک اور موقع ہے کہ خطا کر لی, غلطی کر لی, نقصان کر لیا, لیکن ایک اور موقع تمہیں مل رہا ہے. توبہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک بہترین موقع ہے, توبہ کے ذریعے سے اللہ خوش ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان توبہ نہیں کرتا, اور کل آپ نے سنا کہ اللہ کتنا کریم ہے, اللہ کتنا مہربان ہے, کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو کئی گھنٹوں تک اللہ فرشتوں سے منع کر دیتا ہے کہ فرشتوں اس کا گناہ لکھنا بھی نہیں, میں نہیں چاہتا کہ میرے بندے کا نام بلیک لسٹ میں آ جائے. یہ اللہ کا کرم, انشاءاللہ آخر رمضان تک انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ توبہ کے متعلق مختلف موضوعات پر گفتگو ہو, اگر انشاءاللہ وقت رہا اور اگر انٹرنیٹ نے ساتھ دیا, کیونکہ کل انٹرنیٹ نے بڑا تنگ کیا تھا. اب جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اب ایک انسان توبہ نہیں کر رہا, اس کا کیا اسے نقصان ہوگا؟ دیکھیے نمبر ون نقصان یہ ہوگا جو اکثر آپ دیکھتے ہیں, انسان قسی القلب ہو جاتا ہے. جب انسان گناہ کے اوپر گناہ کرتا ہے, خطا کے اوپر خطا کرتا ہے, اور شیطان کی باتوں میں آ کر توبہ کو ڈیلے کرتا ہے, کیونکہ شیطان کا کام یہی ہے کہ توبہ کو ڈیلے کروائے, بار بار توبہ کو دیر میں کروائے. ابھی تو تم جوان ہو, ابھی تو شب جمعہ نہیں ہے, ابھی تو رمضان کا مہینہ نہیں ہے, چلو رمضان آ گئے, ابھی تو شب قدر تھوڑی آئی ہے, ابھی ٹائم ہے, ابھی تم مرنے والے تھوڑی ہو. یہ شیطان بار بار ڈیلے کرواتا ہے. اگر شیطان کے وسوسے میں, اگر شیطان کے دھوکے میں آ کر انسان گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے اور توبہ نہیں کر رہا, تو قسی القلب ہو جاتا ہے, دل سخت ہو جاتا ہے. اکثر آپ دیکھیے مجالس میں, دیکھیے محرم میں, دیکھیے شہادتوں کے دنوں میں, دیکھیے بعض لوگ جیسے مولا حسین کا نام آتا ہے چیخ چیخ کے روتے ہیں, آنکھوں سے آنسو بہ جاتے ہیں, دل تڑپتا ہے مولا حسین کے لیے, مولا علی کے لیے, بیوی زینب کے لیے. مگر بعض لوگ جتنے مصائب پڑھے جائیں ان کی آنکھوں میں بالکل ایک قطرہ آنسو بھی نہیں آتا. یہ قسی القلب ہو جانا نشانی ہے کہ اس شخص نے گناہ کر کر کے اپنے دل کو سخت کر دیا ہے. آ جا توبہ کر, دل نرم ہو جائے. قسی القلب انسان کسی پر رحم نہیں کرتا, وہ کوئی فقیر مانگ رہا ہوتا ہے, بہت تڑپ رہا ہوتا ہے, کوئی بھوکا کہتا ہے مجھے مدد کر لو, لیکن یہ قسی القلب انسان کسی کی مدد نہیں کرتا, سخت دل ہو گئے. شیور کی طرح بعض لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں, وہ نہ صرف رحم نہیں کرتے بلکہ مسلسل ظلم کر, یہ مسلسل گناہ کا نتیجہ ہے کہ انسان قسی القلب ہو جاتا ہے. دوسرا نقصان ہمیں کیا ہوتا ہے, جب میں مسلسل گناہ کر رہا ہوں خدا نہ خواستہ، اور اگر میں توبہ نہیں کر رہا، جو کہ اللہ نے قدم قدم پہ کہا آجا توبہ کر، آجا توبہ کر، اللہ بس انتظار میں ہے کسی طریقے سے اپنے بندے کو معاف کر دے۔ مولا سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے اللہ، تو گنہگار کی توبہ کا اس طرح انتظار کرتا ہے، لگ یہ رہا ہے کہ گویا تجھے اس کے توبہ کی ضرورت ہے، گرچہ میرے اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ گنہگار کی توبہ کی کوئی ضرورت نہیں، حقیقت میں اگر ضرورت ہے تو اس گنہگار کو ہے، مگر اللہ انتظار کرتا ہے کب میرا بندہ توبہ کرے گا، کب میرا بندہ آ کر معافی مانگے گا۔ لیکن اب بندہ ہے گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، خطا پہ خطا کر رہا ہے، اور توبہ بھی نہیں کر رہا، اب اسے دوسرا کیا نقصان ہوگا؟ دوسرا نقصان مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام دعائے کمیل میں فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے دعائیں جیل میں چلی جاتی ہیں، دعائیں قید میں چلی جاتی۔ دیکھیے اللہ کریم ہے، اللہ نے کہا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں عطا کروں۔ اب آپ مانگ رہے ہیں، اللہ نے وعدہ کیا ہے آپ مانگیں گے میں عطا کروں گا، مگر یہاں آپ دعا کر رہے ہیں مگر دعا قبول نہیں ہو رہی۔ لوگ آ کے شکایت کرتے ہیں، مولانا 10 سال سے دعا مانگ رہے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی، 15 سال سے بچہ نہیں ہو رہا، 20 سال سے بزنس میں کامیابی نہیں ہو رہی، 30 سال سے یہ مسئلہ ہے، 50 سال سے شوگر ہے، یہ ہے وغیرہ وغیرہ، کیا کیا بیماریاں، کیا کیا تکلیفیں، کیا کیا حاجتیں، دعا کر رہے ہیں مگر دعا قبول نہیں ہو رہی۔ کیا ایک وجہ کیا ہے؟ مولا علی فرما رہے ہیں کہ گناہ ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے آپ کی حاجات، آپ کی دعائیں قید میں چلی جاتی ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس دعا۔ ایک آپ کو مثال، میں آپ کو بڑی پیاری مثال دوں، ایک بیٹا ہے اپنے باپ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ بابا جان مجھے بائسیکل دلائیے، میرا بڑا جی چاہ رہا ہے کہ بائسیکل سے کھیلوں، بابا مجھے آئی پیڈ دلائیے، مجھے ٹیبلٹ دلائیے، مجھے ایکس باکس دلائیے۔ اب باپ ہے، باپ کو بیٹے سے محبت ہے، باپ نے بیٹے کی محبت میں اپنے بیٹے کے لیے بائسیکل خرید لی، ٹیبلٹ خرید لیا اور ایکس باکس خرید لیا، جو بھی چیز اسے پسند تھی باپ نے خرید لی۔ ایک ہفتہ 10 دن کے بعد اسی بچے کی ماں نے آگے بتایا، جب سے تم نے بچے کے لیے ٹیبلٹ خریدا ہے، ایکس باکس خریدا ہے، بائسیکل خریدی ہے، یہ پڑھائی پہ بالکل فوکس نہیں کر رہا، اس نے تو پڑھنا ہی چھوڑ دیا، 24 گھنٹے گیم کھیل رہا ہے، 24 گھنٹے بائسیکل پہ گھوم رہا ہے، اب تو مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اس کے نمبرز بھی ایگزام میں کم آنے لگے، حالانکہ پہلے نمبر 1 آتا تھا، اب نمبر 2 اور نمبر 3 آ رہا ہے۔ جب باپ یہ بات سنے گا تو کیا کرے گا؟ عقل مند باپ بیٹے سے سائیکل لے لے گا، اس سے ٹیبلٹ لے لے گا، اس سے ایکس باکس لے لے گا، اس کا گفٹ اس سے لے کے جیل میں چھپا دے گا، کبٹ میں چھپا دے گا، کہے گا بیٹا جب تک تم پھر دوبارہ پڑھائی میں اچھے نہیں ہوتے تمہیں تمہارا تحفہ نہیں ملے گا۔ یہی ہوتا ہے نا، عقل مند باپ یہی کرتا ہے۔ دیکھیے اللہ باپ کی محبت سے زیادہ انسان سے محبت کرتا ہے، ماں کی محبت سے زیادہ انسان سے محبت کرتا ہے۔ آپ نے، اللہ نے کہا ادعونی استجب لکم، دعا مانگو میں دوں، یہاں آپ نے دعا مانگی، یہاں اللہ نے دے دیا، مگر راستے میں آپ نے ایسا گناہ کر دیا جس گناہ کی وجہ سے آپ کی دعا جیل کے اندر چلی گئی۔ اب یہ دوسرا نقصان ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، اس کے نقصانات پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک نقصان، انسان قصیر القلب ہو جاتا ہے، اسے مصائب میں رونا نہیں آتا، اسے دعا میں رونا نہیں آتا، کسی پہ رحم نہیں کرتا بلکہ ظلم کرتا ہے۔ دوسرا نقصان کیا ہے؟ جب انسان مسلسل گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ دعا پہ دعا کرتا ہے مگر اس کی دعا جیل کے اندر چلی جاتی ہے۔ اب جب وہ توبہ کرے گا تو وہ دعا جیل سے باہر آئے گی، جب یہ معافی مانگے گا تو دعا جیل سے باہر نکلے گی اور اس کی دعا قبول ہو جائے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ نے کہا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، یہاں آپ نے مانگا اللہ نے عطا کر دیا، مگر یہ آپ نے اپنے گناہوں کے ذریعے سے ایک جیل بنا دیا ہے، اور آپ کے جیل کے اندر، آپ کے اپنے بنائے ہوئے جیل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ وہ حاجت آپ کی چلی جاتی ہے۔ یہاں آپ توبہ کریں گے تو یہاں اللہ اس کو آزاد کر دے گا اور وہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اچھا اب میں آپ کو بتاؤں، دو نسخے آج میں بتاتا ہوں، کہ انسان گناہ کی وجہ سے اس کی حاجات بالکل بند ہو جاتی ہیں، گناہ کی وجہ سے انسان کی حاجات جیل میں چلی جاتی ہیں۔ اسی لیے اکثر روایات میں ملتا ہے کہ اے مومن، اے انسان، جب بھی کوئی دعا مانگو نا، تو دعا کے آداب پر پچھلے سال گفتگو ہوئی تھی، تو دعا کا ایک ادب یہ ہے کہ اے انسان، جب بھی تم دعا مانگو نا تو صلوات پڑھو، اور جب بھی تم دعا مانگو پہلے استغفار کرو، آنسو بہاؤ، گریہ کرو، توبہ کرو، اور پھر دعا مانگو۔ پہلے اللہ سے معافی مانگو, میرے اللہ اگر کوئی خطا ہو گئی, اگر کوئی گناہ ہو گیا, اگر آنکھ سے گناہ ہو گیا نہ چاہتے ہوئے, اگر کان سے گناہ ہو گیا, اگر زبان سے کوئی خطا ہو گئی, اگر ہاتھ سے کوئی گناہ ہو گیا, میرے اللہ تو بخش دے, میرے اللہ تو معاف کر دے. معافی مانگ کے جب دعا مانگو گے پھر دیکھو کیسے عطا ہوتی. تو آج میں دو نسخوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں. ایک بڑا پیارا نسخہ مولا حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. ایک شخص آیا, اب اس نسخے سے یہ پتا چل رہا ہے کہ ہمیں جو نعمتیں بند ہو جاتی ہیں, جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں گناہ کی وجہ سے, تو جب لوگ ائمہ اطہار کے پاس آتے ہیں کہتے دعا کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ مولا یہ چیز عطا کیجئے, مولا وہ چیز نہیں مل رہی, مولا بیٹا نہیں مل رہا, مولا برکت نہیں مل رہی, مولا رزق میں ترقی نہیں مل رہی, تو اہل بیت کیا کہتے ہیں؟ کہتے جا کر استغفار کرو. بڑا پیارا نسخہ مولا حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس شخص نے کہا مولا مجھے بچہ نہیں ہو رہا, مولا مجھے آپ بیٹا عطا فرمائیے, کوئی بچہ عطا فرمائیے. تو مولا نے کیا فرمایا, ماشاءاللہ مولانا عارف قاضی صاحب آ چکے ہیں تو میں ایک ہی نسخہ سناتا ہوں اور پھر آپ انشاءاللہ موضوع کو آگے لے جائیے گا. تو اس شخص نے کہا مولا مجھے بچہ نہیں ہو رہا, میں کیا کروں؟ تو مولا نے اسے کہا کہ جاؤ ایک سال تک تم اور تمہاری بیوی ہر روز ایک سال تک بغیر ناغا تم 7000 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھو. تمہاری بیوی بھی 7000 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھے, یعنی میاں بیوی 14000 مرتبہ ایک سال تک استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, یعنی کیا, یعنی توبہ کریں, میرے اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے جن کی وجہ سے ہمیں بیٹا نہیں ہو رہا, میرے اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے جن کی وجہ سے ہم اس نعمت سے محروم ہو گئے ہیں. اور ایک سال کے بعد ان کو الحمدللہ بیٹا ہو گیا, بچہ ہو گیا. اسی طرح کئی لوگوں نے عمل کیا اس نسخے پر, میاں بیوی 14000 مرتبہ دن میں, یعنی 7000 مرتبہ بیوی اور 7000 مرتبہ میاں اس نسخے پر عمل کریں. جن کو اولاد نہیں ہوتی ایک سال کے بعد کئی لوگوں کو الحمدللہ اولاد ہوئی. تو یعنی گناہ کی وجہ سے انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی, اور جو انسان توبہ نہیں کرتا ہے تو اس کی دعا اسی طرح سے اٹکی رہتی ہے, جیل میں پھنسی رہتی ہے. تو جو انسان چاہتا ہے اس کی دعائیں قبول ہو جائیں, سب سے پہلا کام کیا کرے, توبہ کرنا شروع کر دے.
سبحان اللہ. دعا معلق کس طرح سے ہو جاتی ہے, حاجت کیوں پر نہیں آتی, عموماً عوام الناس کے اندر یہ شکوہ سننے کو ملتا ہے, اور اس سے لوگ بڑا خطرناک ہے, بے دین بھی ہو جاتے ہیں, کیونکہ مسائل کی سختی بہرحال بہت سخت ہوتی ہے اور انسان جو گزار رہا ہوتا ہے وہی بہتر جانتا ہے. تو اس کا جو اصل جو میکینزم جو ہے اس کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو انشاءاللہ آپ کی حاجت رکے گی نہیں اور سیدھی اشکوں پر پہنچے گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت اسلام سید عارف حسین شاہ صاحب. قبلہ ذکر خدا کے اوپر آپ کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی, بلکہ سکون سے شروع ہوئی تھی کہ سکون بنیادی طور پر انسان جو ہے وہ سکون کا متلاشی ہے, سکون کہاں ہے, کس طرح سے تلاش کرے, کیا کیا جائے, اس کے اوپر بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے کل فرمائی تھی. ہم سنتے ہیں کہ ذکر خدا میں جو ہے وہ سکون ملتا ہے, اور قرآن کی آیت بھی ہے اس کے اوپر بات بھی ہوئی تھی, مگر جب عوام کی طرف دیکھتے ہیں تو لوگوں کی اکثریت عمل نہیں کر رہی ہوتی اور سکون بھی ڈھونڈ رہی ہوتی ہے, یہ کیسا فلسفہ ہے, یہ کیا, اس کی علت کیا ہے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. کل ہم نے گفتگو کی اور قرآن کی اس آیت کی طرف ہم نے اشارہ کیا کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اے انسان جو سکون کی تلاش میں ہو, جو دنیا کی نامطمئن انسان جو ڈپریشن کا شکار ہیں تو اللہ ان کی طرف متوجہ کر رہا ہے. ہم نے یہ بتایا کہ جہاں پر لفظ ادا آتا ہے, ادا کا مطلب یہ ہے خدا انسان کی توجہ چاہتا ہے. خدا یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں, لیکن اللہ بذکر اللہ, اس کا مطلب خدا یہ جانتا ہے کہ انسان غافل ہے. تو اس کا ترجمہ اس طرح ہوگا کہ اے غفلت میں سوئے ہوئے انسان بیدار ہو جا, کہ صرف اور صرف اگر دل مطمئن ہوتا ہے تو ذکر پروردگار عالم سے ہوتا ہے. اس کی مثال میں اس طرح دوں گا کہ قرآن کریم میں آپ پڑھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں, عبادت اگر ہوگی تو صرف پروردگار عالم کی ہوگی. تو یہاں پر بھی ترجمہ یہ ہوگا کہ فقط اور فقط صرف اور صرف اگر دل مطمئن ہوتا ہے تو ذکر پروردگار عالم سے دل مطمئن ہوتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا دل مثلاً پیسے سے مطمئن ہوگا, قطعاً نہیں ہوگا, مقام سے مطمئن ہوگا, قطعاً نہیں ہوگا, اگر کوئی مجھے بہت بڑی ڈگری مل جائے اس سے میرا دل مطمئن ہوگا, نہیں. یہ ٹیمپریری اطمینان تو آپ کو مل سکتا ہے, ٹیمپریری سکون تو آپ کو مل سکتا ہے, لیکن سکون ابدی اور ہمیشہ کے سکون کی طرف آپ نہیں جا سکتے. کہ میں نے امام خمینی کی مثال دی تھی کہ جب وہ جہاز میں تھے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا فیل کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا میں مطمئن ہوں, میں بہت ہی اطمینان سے ہوں. حالانکہ دو کیفیتیں تھیں, ایک خوف تو ہونا چاہیے تھا کہ دشمن اس جہاز کو اسی ہوا میں اڑا بھی سکتا ہے, اور جو زمینوں پر اپنے تختوں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ پریشان تھے، لیکن جو عارف باللہ ہوتا ہے، جس کا پروردگار عالم کے ذکر میں ہمیشہ مشغول ہوتا ہے، اس بندے کے وجود میں ہمیشہ سکون ہوتا ہے۔ لیکن آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ جب ان چیزوں کا ہمیں علم بھی ہے، ہمیں پتا بھی ہے کہ ذکر خدا انسان کو سکون دیتا ہے، پھر ہم اس سکون کو حاصل کیوں نہیں کر پاتے؟ پھر وہ سکون ہمارے وجود میں اترتا کیوں نہیں؟ اس کے لیے علماء فرماتے ہیں کیونکہ ہمیں علم تو ہے۔ آپ نے ابھی میری باتوں کو سنا، دوسرے مولانا کی باتوں کو سنا، آپ کے وجود میں علم کا اضافہ ہو رہا ہے، لیکن آپ کے وجود میں یقین کا اضافہ نہیں ہو رہا۔ جب تک یہ علم مقام یقین پہ نہیں آتا، تب تک آپ کے وجود میں سکون نہیں بڑھ جاتا۔ اس کی مثال اس طرح میں آپ کو دوں گا کہ ہر انسان کو علم ہے کہ جو مردہ ہے وہ انسان کو نقصان نہیں دے سکتا۔ جو انسان مر جاتا ہے، مرا ہوا انسان کبھی بھی کسی کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ لیکن اگر میں آپ سب کو کہوں کہ آپ ایک رات اس مردے کے ساتھ ایک بند کمرے میں سو کر دکھائیں، تو آپ میں سے کوئی سونے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب آپ کو علم تو ہے، لیکن آپ کو یقین نہیں ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ مردہ اٹھ کے کھڑا نہ ہو جائے۔ اب میں اس کی ایک اور مثال دوں گا۔ فار ایگزامپل، اگر جو مردشور ہے، یعنی جو مردوں کو دھوتا ہے، اگر اس کو آپ بولیں، غسال جو ہے، اگر آپ اس کو بولیں کہ بھائی اس مردے کے ساتھ سو جاؤ، وہ سو جائے گا، کیونکہ وہ مقام یقین تک پہنچ چکا ہے، اس کا علم یقین تک پہنچ چکا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں ملتا ہے کہ امام معصوم صبح کی نماز پڑھ رہے تھے اور پیچھے ایک جوان نماز پڑھ رہا تھا، غالبا رسول خدا سے منقول ہے، ایک جوان پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، تو رسول نے پوچھا کہ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں مقام یقین تک پہنچ چکا ہوں۔ کہا کہ اگر تم یقین کی منزل پر پہنچے ہو تو اس کی دلیل دو۔ اس نے کہا کہ جب میں رات کو سوتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ کل قیامت ہوگی اور قیامت میں حساب و کتاب ہوگا اور گنہگاروں کو عذاب دیا جائے گا، تو اس سوچ میں مجھے پوری رات نیند نہیں آتی۔ تو کہا اگر واقعاً قیامت کے دن کو سوچ کے تمہیں پوری رات نیند نہیں آتی، اس کا مطلب تم مقام یقین تک پہنچ چکے ہو۔ لیکن ہم کئی مرتبہ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، عذاب کی آیتیں سنتے ہیں، لیکن علم آتا ہے، لیکن رات کو ہمیں سکون سے نیند بھی آ جاتی ہے۔ اور اس کے لیے ایک محسوس مثال آپ کے لیے پیش کروں۔ مثال کے طور پہ، ایک باپ رات کو گھر میں آ جائے اور اپنے بیوی بچوں کو کہے کہ میں نے فلاں صاحب سے قرضہ لیا ہے اور وہ کل آ کے اپنا قرضہ مجھ سے واپس لیں گے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور اگر میں پیسے نہیں دیے تو میں کل رسوا ہو جاؤں گا۔ یہ بات جب اپنے بچوں سے کرتا ہے تو بچے بھی سنتے ہیں، تھوڑے بہت پریشان ہوتے ہیں، لیکن رات کا کھانا کھا کے بیوی بھی سو جاتی ہے، بچے بھی سو جاتے ہیں، لیکن اس شخص کو رات کو نیند نہیں آتی، سارے سو جاتے ہیں لیکن یہ سو نہیں پاتا۔ یہی فرق ہے، علم اور یقین ہے، کیونکہ اسے یقین ہے کل میری رسوائی ہوگی، لیکن وہ جو بچے ہیں انہوں نے صرف سنا ہے، ان کے پاس علم ہے لیکن وہ مقام یقین پر نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہمارا علم یقین میں بدل جائے،
یقین میں بدل جائے۔
تو اس کی مثال میں اسی غسال کی طرح دوں گا کہ اس غسال کا علم یقین میں کیسے بدلا۔ اس نے مردوں کو اتنا دھویا کہ اسے پتا چل گیا کہ اب یہ مردہ اٹھنے والا نہیں ہے۔ جب تک انسان عمل میں ریپیٹیشن نہ لائے گا، تب تک وہ مقام یقین تک نہیں پہنچے گا۔ تو جتنا ہمارا عمل ریپیٹڈ ہوگا، ہم عمل میں بڑھتے جائیں گے، اتنا ہمارا یقین بڑھتا جائے گا۔ اور انسان مثلا جتنے بھی عبادی اعمال ہیں، مثال کے طور پہ، صرف سنے نہیں، اس پر عمل کرے تو اس کا انشاءاللہ ایمان بڑھ جائے گا۔ اور میرے چوتھے امام کی دعا مکارم الاخلاق کا جملہ ہے کہ الہی بلغ بایمانی اکمل الایمان واجعل یقینی افضل الیقین۔ اے خدا، میرے ایمان کو کامل ترین ایمان بنا اور میرے یقین کو افضل یقین بنا۔ تو جب تک ہم افضل یقین کی منزل پہ نہیں آتے، اور اس کا وہی ہے کہ جتنی عمل میں ریپیٹیشن نہیں ہوگی، تب تک ہمارے وجود میں مقام یقین نہیں آئے گا، اور جب تک مقام یقین نہیں آئے گا تو ذکر خدا سے انسان کا دل بھی مطمئن نہیں ہوگا۔
سبحان اللہ، بہت ہی عمدہ طریقے سے آپ نے جو سکون سے لے کر چلے تھے، اور انسان جس چیز کا متلاشی ہے اور اس کو ڈھونڈ بھی رہا ہے، مگر جو اس کو بتایا بھی گیا ہے وہاں تک کیوں نہیں جاتا، اس میں کیا ہرڈلز ہیں، کیا سارے معاملات ہیں، ان کو بہت احسن طریقے سے، ان ساری گتھیوں کو آپ نے سلجھایا۔ آگے بڑھیں گے قبلہ علی رضا شاہ کاظمی صاحب، آپ کی طرف مغربی لائف اسٹائل جو ہے اور اسلامی لائف اسٹائل یا عموماً ایک دوسرے کے مد مقابل جو ہے وہ نظر آتا ہے، کلچرل اگر دیکھا جائے یا تعلیمات کے حساب سے اگر دیکھا جائے، ایک دوسرے کی ضد اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، اس طرح سے دیکھنے میں نظر آتا ہے۔ اور یہ طرز زندگی جو ہے مغربی جو ہے وہ مشرقی ملکوں میں بھی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، چونکہ پوری دنیا اس وقت ایک گلوبل ولیج کی شکل پیش کر رہی ہے، اور ذرائع ابلاغ کے بہت زیادہ ذریعے جو ہیں وہ ہر جگہ پر بہت زیادہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اویلیبل ہیں، وہ یہ پھیلتا جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنی جو ہیریٹیج ہے، جو ہماری اسلامی تعلیمات ہے، جو ہمارے بچوں کی تربیت ہے، جس طرح سے ہمارے گھروں کا نظام تھا اور ایک فیملی سسٹم ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، ان کو کس طرح سے محفوظ کیا جائے، کس طرح سے بچایا جائے۔
جی ابھی آواز ہماری آ رہی ہے؟
جی آ رہی ہے۔
ہاں جی، آپ کا سوال جو مغربی لائف اسٹائل اور اسلامی لائف اسٹائل یا مغربی طرز زندگی اور اسلامک طرز زندگی کے بارے میں جو تھا، اس سے پہلے کہ ہم اندر جائیں اور اس پہ گفتگو کریں، پہلے یہ دیکھ لیں کہ مغربی طرز زندگی کے نتیجے میں دنیا پہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ایک آرٹیکل چھپا تھا گارڈین میں پچھلے سال سے پچھلے، یعنی 2019 9 مئی پہ، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر ساری دنیا ویسے جیے جیسے ہم یورپین جیتے ہیں تو دنیا کا کیا حال ہوگا۔ اب دیکھیے اس آرٹیکل میں انہوں نے خود ہی ایڈمٹ کیا ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ کہہ رہے ہیں یورپ از یوزنگ اپ ٹو نیچرل ریسورسز سو کوئکلی دیٹ پلانٹس ایبلٹی ٹو ریپلینش اٹ سیلف اوور اے ایئر وڈ بی ایگزاسٹڈ بائی دس فرائیڈے فار ایوری ون کنزیومڈ ایز مچ۔ کہ اگر جتنا یورپی کھاتا ہے، جتنا فیول یورپی خرچ کرتا ہے، جتنا یورپی پانی پیتا ہے، جتنا وہ گوشت کھاتا ہے، جتنا وہ سبزیاں کھاتا ہے، جتنی کمفرٹ اور لگژری لائف وہ رکھتا ہے، اگر پوری دنیا کی پاپولیشن بھی یہ کرنا شروع ہو جائے تو بائی فرائیڈے یعنی جمعے تک، یعنی ایک ہفتے میں پوری دنیا کی ہر شے ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لائف اسٹائل میں ہی مسئلہ ہے، یہ ایک طرز زندگی غلط ہے، مصرفانہ طرز زندگی۔ اسلام نے اور خصوصاً رمضان نے ہمیں یہ سکھایا، جب تمہیں 3 ٹائم کے کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم صبح شام کھاؤ، اور جب 3 ٹائم نہیں کھاؤ گے، 1 ٹائم ریموو کر دو گے، دوپہر کا ٹائم نہیں کھاؤ گے، تمہاری اپنی صحت ٹھیک ہوگی۔ اور ابھی یورپین لائف اسٹائل میں، اور آگے جا کے یہ آرٹیکل کہتا ہے کہ اٹ وڈ بی ٹیک 0.8 پلانٹ ٹو ایکسٹینڈ دا ای یو ریٹ آف کنزمپشن آف فیول، فوڈ، فائبر، لینڈ اینڈ ٹمبر اینڈ آل آف دا ورلڈ وائڈ پیپل۔ کہ یورپی لائف اسٹائل میں، یعنی جتنا یہ لوگ کھانا کھاتے ہیں، جتنا یہ لوگ لکڑی یوز کرتے ہیں، جتنا یہ لوگ فائبر یوز کرتے ہیں، جتنا گوشت، فیول وغیرہ، اگر ہم چاہیں پوری دنیا میں یہ اپلائی کریں تو یہ ایک دنیا چھوٹی پڑے گی۔ ہمیں 2.8 دنیائیں بنانی پڑیں گی، یعنی تقریباً قریب اس دنیا کے 3 برابر دنیا اگر بنے گی تب جا کر یورپین لائف اسٹائل میں سب لوگ جی سکیں گے۔ اور انفارچونیٹلی کیا ہو رہا ہے، مشرقی ممالک یورپین لائف اسٹائل کو کاپی کر رہے ہیں کہ کیونکہ وہ ترقی یافتہ ہیں تو ہم بھی ویسے ہی بنے، جبکہ دنیا اس لیے بنائی نہیں گئی ہے کہ ہم اس انداز سے جیئے جیسے یورپین لائف اسٹائل میں جی رہے ہیں۔ اب دیکھیے ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ ایک حدیث آپ کو بتا دوں، جو حدیث امام معصوم فرماتے ہیں، او اوحی اللہ تعالی الی نبی من الانبیاء، خداوند متعال نے انبیاء میں سے کسی نبی پر وحی نازل کی اور فرمایا، قل لقومک، اے نبی ہمارے بھیجے ہوئے اپنی قوم سے کہہ دے، لا یلبسوا لباس اعدائی، میرے دشمنوں کا لباس کبھی نہ پہننا، ولا یطعموا طعام طائم اعدائی، اور کبھی ہمارے دشمنوں کی غذا تک بھی نہ کھانا، ولا یتشکلوا بمشاکل اعدائی، اور ہمارے دشمنوں کی شکل صورت کی طرح شبی بھی نہ ہونا، فتکون اعدائی، اگر یہ 3 کام کرو گے، ان کا لباس پہنو گے، ان کی غذا کھاؤ گے، ان کی طرح دکھو گے، تو تم بھی اللہ کے دشمن ہو جاؤ گے۔ اب اس حدیث کی شرح کیا ہے، حدیث کیا کہنی چاہ رہی ہے؟ پہلے تو علامہ مجلسی خود بہار میں پہلی وجہ وضاحت میں ہی لکھتے ہیں کہ شاید اس حدیث کی یہ وجہ ہو کہ ہمارے دشمنوں کا کھانا نہ کھاؤ، سور نہ کھاؤ، شراب نہ پیو، مسابے برہنگی نہ کرو۔ پھر علامہ مجلسی خود جواب میں کہتے ہیں، نہیں نہیں، شراب تو پہلے بھی معلوم ہے حرام ہے، سور کا گوشت پہلے بھی سب کو معلوم ہے حرام ہے، اس حدیث میں اس چیز کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا ہے۔ تو خود علامہ مجلسی اس وقت یہ وضاحت کرتے ہیں کہ علامہ مجلسی کہتے ہیں، مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ وہ کام، وہ کھانے، وہ لباس نہ پہنو، وہ کھانے نہ کھاؤ جس سے دشمن خدا کی تقویت ہو رہی ہے، چاہے وہ جس
آج کل۔ آگے صرف 2 منٹ رہ گئے، بسم اللہ۔
جی ہاں صحیح، یعنی دشمن کی جس سے تقویت ہو, چاہے وہ غذا کی صورت میں ہو, چاہے وہ کلچر کی صورت میں ہو, چاہے وہ ثقافت کی صورت میں ہو, وہ کام انسان بالکل نہ کرے. اور حقیقت میں یہ حدیث جو بتلا رہی ہے, یعنی لا یطعم مطاعم اعتائی, کہ میرے دشمن کے بنائے ہوئے کھانے نہ کھاؤ, اس سے علماء کہتے ہیں ایک وجہ اور ایک چیز, ایک طریقہ سمجھنے کا یہ ہے کہ مولا اس سے بتلا رہے ہیں کہ جو دشمن کا پیغام تمہیں مل رہا ہے, طعام یعنی غذا, غذا ایک تو منہ کے ذریعے سے جاتی ہے, ایک خوراک کان اور آنکھوں کے ذریعے سے بھی جاتی ہے, یعنی دشمن کا جو پیغام تمہیں دیا جا رہا ہے اس پیغام کو نہ سنو, اس پیغام کو نہ مانو. اگر اس پیغام کو مانو گے تمہاری حالت بھی وہی ہو جائے گی جو دشمن کی حالت ہو جاتی ہے. اور اب دیکھیں گے آپ کو ایک آخر میں بس ایک رزلٹ کے طور پہ گورباچوف کا میں جملہ بتا دوں. جب گورباچوف نے سوویت یونین کا جو سربراہ تھا اسے جب پوچھا گیا کب سوویت یونین ٹوٹا, کب رشیا ٹوٹا, تو گورباچوف کہتا ہے کہ اس وقت میں نے رشیا کے ٹوٹنے کی, کمر کے ٹوٹنے کی, کمر کی ہڈی کے ٹوٹنے کی آواز سنی تھی. کہا کب؟ کہا جب پہلی دفعہ ماسکو میں پہلا مکڈونلڈ کھلا. جب پہلا مکڈونلڈ کھلا تو ایک دو کلومیٹر کی لمبی لائن لوگ کھڑے ہوئے تھے کہ جائیں مکڈونلڈ کی سینڈوچ کھائیں, کیونکہ امریکہ کا مکڈونلڈ پہلی دفعہ ماسکو میں آیا تھا. امریکی فوڈ چین کھلا تو یہ خود کہتا ہے کہ میں نے جب امریکی فوڈ چین کا جب افتتاح ہوا تو اتنی لمبی لائن جب دیکھی تو میں سمجھ گیا کمیونزم ٹوٹنے کو جا رہا ہے. یعنی وہ شخص جو ایک کمیونسٹ ہے, مسلمان بھی نہیں ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ غذاؤں میں اور کلچر میں اور ثقافت میں کتنی تاثیر ہے. اگر ایک انسان سمجھ رہا ہے, کہہ رہا ہے یہ تو حلال ہے, کوئی نہیں میں کھا رہا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہاں آپ حلال سمجھ کے کھا رہے ہیں مگر اس کی تاثیر آپ کی کلچر, آپ کی ثقافت پہ ضرور ہوگی.
سبحان اللہ, بہت ہی عمدہ جو ہے وہ گفتگو ہے. روکنے کو تو جی نہیں چاہ رہا تھا کہ بڑے اچھے جو ہے وہ اس کے مدارج اور اس کے اندر کی جو عمیق گہرائیاں ہیں وہ بیان ہو رہی تھی, مگر ایک لمیٹیشن ہوتی ہے, بیک ٹو بیک ہمارے لائف پروگرام ہے اور سبھی اس سے بابرکت ترین ماہ کے اندر اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. تو ہمارے پروگرام کے ناظرین جو ہے وہ ٹائم تمام ہو گیا, اور ہم انتہائی مشکور اور ممنون ہیں اپنے تینوں مہمانان گرامی کے, حضرت اسلام سید محمد رضا جان قاسمی صاحب آپ کے کراچی سے شامل ہوئے, حضرت اسلام سید علی رضا جان قاسمی صاحب آپ کومل مقدسہ سے شامل ہوئے, اور حضرت اسلام سید عارف حسین شاہ قاسمی صاحب آپ مسجد مقدس سے حاضر ہوئے. تو انشاءاللہ ہر ایک دن چھوڑ کے اس پیدل کے ساتھ خدا کی طرف جو ہے وہ اس پر گفتگو بھی جاری رہے گی, اور جو ہے وہ پلا ناغا جو ہے وہ مختلف اور مہمان گرامی کے ساتھ جو ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ یوکی